میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر صبح اور شام 10-10 بار درود پاک پڑھے، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے یہاں صبح و شام سے مراد ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صبح 8 بجے مدرسے جاتا ہوں، تو یہ کوئی کہتا ہے کہ میں صبح 10 بجے آفس جاتا ہوں، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صبح 12 بجے اٹھتا ہوں اور ناشتہ کر کے پھر ظہر کی نماز پڑھ کے دکان جاتا ہوں۔ تو لگتا یہ کہ ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا کہ جب آنکھ کھلے گی تب صبح ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ خاص کر جو وظائف وغیرہ جو پڑھے جاتے ہیں، تو صبح سے مراد کیا، کب پڑھیں گے تب یہ صبح کے جو وظیفہ پڑھنے کی جو فضیلت ہے ہم کو حاصل ہوگی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ آدھی رات گزرنے سے لے کر سورج کی پہلی کرن چمکنے تک، یعنی جیسے سن رائز ہوگا، سورج طلوع ہوگا، تو اس وقت تک یہ صبح ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، اب صبح کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح شام، شام سے مراد کیا، میں شام 8 بجے آپ کے گھر آ رہا ہوں، میں 7 بجے گھر آ رہا ہوں، تو شام کا وقت جو ہے وہ ٹائمنگ سے نہیں ہے، یعنی اس کا شیڈول یہ ہے کہ ظہر کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ شام کا وقت کہلاتا ہے۔ یعنی ابھی جیسے ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو شام شروع ہو چکی، تو مغرب تک اگر یہ فضیلت پانی ہے ہم کو صبح شام والی، تو جیسا میں نے عرض کیا، تو اس اوقات میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک پڑھنے کے جو فضائل حدیثوں میں بیان ہوئے ان سب سے اللہ پاک ہمیں حصہ عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کی پہلی آیت کریمہ کا ایک حصہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن پاک کے نزول یعنی نازل ہونے کا ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ بیان کیا گیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے اور ذریعے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا. یہ قرآن کیوں عطا فرمایا؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ چنانچہ فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں جو مختلف آیتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور یہ اللہ پاک اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں. ان کا درست معنی اللہ پاک جانے اور اس کے بتائے سے اس کے رسول جانے. آگے فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیکا، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب قرآن پاک جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی، اس کا مقصد اور اس کی حکمت کیا؟ آگے فرمایا لتخرجا، یعنی تاکہ تم نکالو. کس کو نکالو؟ الناس. لتخرج الناس، تاکہ تم لوگوں کو نکالو، یعنی ہر وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہے اسے نکالو. کہاں سے نکالنا ہے؟ من الظلمات، اندھیروں سے. ان اندھیروں سے نکال کر کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا الی النور، یعنی اجالے کی طرف. گویا فرمایا اس قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد کہ یہ پیارا پیارا پاکیزہ کلام قرآن پاک اللہ پاک نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس سے روشنی کو پھیلایا جائے، اس کے ذریعے معاشرے سوسائٹی کے افراد کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف، انہیں نور ایمان کی طرف لایا جائے. جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں گناہوں کے دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلایا جائے. جو بد اخلاقی میں ڈوبے ہیں، برے کردار میں مبتلا ہیں، ان کو اچھے اخلاق اچھے کردار کے نور کی طرف لایا جائے. جو نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں انہیں اطاعت و عبادت کی طرف لایا جائے. جو محبت دنیا اور حرص کے مارے ہوئے ہیں انہیں فکر آخرت کے نور سے آراستہ کیا جائے. غرض، معاشرے کا ہر وہ فرد جو کسی نہ کسی طرح اندھیرے میں مبتلا ہے اس کو نور کی روشنی فراہم کرنا، یہ قرآن کریم کا بنیادی مقصد اور اس کو نازل کرنے کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس بنیادی مقصد کے لیے جو کام کیا اور جو یہ نور لے کر ہمارے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لا کر اس نور کو جو آپ نے تقسیم فرمایا، یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور کو تقسیم کرنے کے لیے، یعنی کافروں کو ایمان کی دولت دلانے کے لیے، جو غافل ہیں ان کو بیداری کی طرف بلانے کے لیے، اور جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں انہیں گناہوں سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلانے کے لیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی عظیم قربانیاں دی. یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے سے پتا چلتا ہے. اور بڑی پیاری بات ہمارے مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ سیرت مصطفیٰ کو پڑھنا یہ بہترین عبادت ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، اور یہ فی زمانہ خاص کر مسلم ینگسٹرز جو ہے یہ اس معاملے میں توجہ نہیں دیتے. ہم کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اسٹڈی نہیں کرتے. تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کافروں کو ایمان کی دعوت دی تو انہوں نے اس کے برعکس کیسی تکلیفیں پہنچائی، کس طرح سے ظلم و ستم کہ پہاڑ توڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا تو کیسی دل ہلا دینے والی کیفیات یہ سامنے آئی. جب لہو لوہان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک جو وہ خون سے بھر گئی. پھر اسی طرح شعب ابی طالب کے 3 سال جس میں آپ کو قید کر دیا گیا, مطلب سوشل بائیکاٹ کیا گیا, جب تمام اہل مکہ نے مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دیا تھا, وہ 3 سال مسلمانوں نے پتے کھا کر جانوروں کے چمڑے ٹکڑے پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھاتے اور اس سے گزارا کیا کرتے تھے. تو بڑی مشکلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درپیش ہوئی. مگر جب یہ مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اتنی مشکلات آنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, استقامت کے ساتھ, بہت محنت اور لگن کے ساتھ نور قرآن کو دنیا میں عام فرمایا اور مسلسل نیکی کی دعوت دیتے رہے. نتیجہ کیا ملا؟ جب مسلسل نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا تو اس کی برکت سے ایمان کا نور پھیلنے لگا, اندھیرے چھٹنے لگے, غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے لگے, جو کفر کے اندھیروں میں تھے ایمان کے نور میں آ گئے, جو جہالت کے اندھیرے میں تھے علم دین کے نور سے آراستہ ہو گئے, جو بند عملی کے اندھیروں میں تھے, جو اخلاقی پستی کا شکار تھے, جن کا کردار اندھیروں میں ڈوبے ہوا تھا, انہیں روشنی ملی اور زمانے کے وہ سردار بن گئے. یہ سیرت کے کئی ایسے پہلو ہیں. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت معاشرے کی حالت کیا تھی؟ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, اور آپس میں ذرا ذرا سی بات پر خونریزی ہو جاتی تھی, قتل و غارت گری کا معاملہ ہو جاتا تھا, کیٹیگری بنی ہوئی تھی کہ یہ جناب فلاں قوم سے ہے لہذا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. نہیں, بہت کچھ اس میں مطلب برائیاں اور خامیاں تھیں. لیکن ہمارے پیارے نبی, آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری, کوششیں کی, تو اس کوششوں سے لوگ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آنے لگے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پیارے نبی رسول ہاشمی آخری نبی ہیں. اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا, لہذا یہی پیارا پیارا دینی کام, نیکی کی دعوت دینا اور نور قرآن لوگوں میں بانٹنے کا یہ کام اب امت کے سپرد ہے. اب ہم سب نے کوششیں کرنی ہیں, ہم سب نے نیکی کی دعوت کے سلسلے کو عام کرنا ہے, اور اللہ پاک نے اس امت کو نیکی کی دعوت عام کرنے والی امت بنایا ہے. سبحان اللہ, اس امت کو نیکی کی دعوت عام کرنے والی امت بنایا, لہذا رہتی دنیا تک ہر مسلمان اپنی جگہ مبلغ ہے. وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو, عالم ہو یا امام مسجد ہو, حاکم ہو, افسر ہو یا محکوم ہو جیسے ماتحت ہوتے, تاجر ہو, بزنس مین ہے یا ملازم ہے, امپلائی ہے, افسر ہو یا مزدور ہو, جو بھی ہو مسلمان ہے, اس پر لازم ہے کہ خود بھی نور قرآن سے روشنی لیتا رہے اور اپنے کردار سنوارتا رہے, اور ساتھ ساتھ اپنے اچھے کردار سے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے اور برائیوں سے روکتا رہے. تو یوں روشنیوں کا یہ سفر جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ قیامت تک جاری رہے گا. اب آج کا جو دور, یہ قرب قیامت کا دور ہے اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ہر طرف یوں سمجھے گویا فتنے یہ سر اٹھائے جا رہے ہیں, یہ باقیاں بڑھتی جا رہی ہیں. جی ہاں, آج اگر ہم حالات کا رونا روتے کہ جناب حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور جناب اس طرح سے ظلم زیادتی اور ناانصافیوں کا دور ہے, تو یہ تاریخ میں ملتا ہے, اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. لیکن کب ہوا؟ جب بد عملیاں بڑھی تھیں, جب برائیاں بڑی تھیں، جب گناہ بڑے تھے، جب ظلم و زیادتی کا سلسلہ بڑا تھا، تو اگینسٹ میں، جیسے ہم بچپن سے سن رہے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اگر آج ہم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو ہم دیکھیں کہ ہم بھی تو اگینسٹ میں کچھ کرتے ہیں نا. جیسے کسی شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو، مطلب وہ دکاندار تھا، تو دکاندار تھا تو کسی کو کوئی سامان بیچا اس نے، تو اس نے 1000 روپے کا جو نوٹ تھا وہ نکلی دے دیا اس کو. یار وہ تو سامان لے کر چلا گیا. اس شخص کو جب پتا چلا کہ مجھے 1000 روپے کا نوٹ نکلی دے کر گیا، تو ظاہر ہے پھر وہ پیچھے سے جو انداز ہوتا ہے برا بھلا کہنے لگا. رات کو ایک جگہ دعوت تھی، وہ دعوت میں پہنچا، وہ اور اس کا ایک دوست کھانا کھا رہے تھے، تو کھانا کھاتے کھاتے اپنے دوست سے شکوا کرنے لگا کہ دیکھو کیسے حالات ہیں، آج میں دکان پر بیٹھا مال بیچ رہا تھا، ایک بڑا شریف سا آدمی نظر آ رہا تھا، میں نے حالانکہ اس کو اچھی چیز دی، رعایت دی، اور رعایت دے کر میں نے اس کو اچھے دام دیے، لیکن دیکھو اس نے کیسا ظلم کیا کہ اس نے مال لے لیا لیکن جواب میں وہ مجھے 1000 روپے کا نکلی نوٹ لے کر گیا. اب دوست نے بھی بڑی سنجیدگی سے اس کی بات تو سنی، لیکن پھر اس نے دوست نے پوچھا کہ تم نے اس 1000 روپے کا کیا کیا، وہ جو نکلی نوٹ تمہیں دے کر گیا تھا تم نے اس 1000 روپے کا کیا کیا. تو وہ اپنی سیٹ قریب لا کر اس کے کان میں کہنے لگا کہ آج جو میں دعوت میں آیا ہوں نا، تو میں نے لفافے میں وہی 1000 کا نوٹ رکھ کر دلہے کو دے دیا ہے. اب ہم سوچے غور کریں کہ ہمارا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے. یعنی آپ بتائیں کہ کیا اگر جو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، جو معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے، وہ کیا یہ انداز اس کا درست ہوگا؟ تو یہ برائیوں کا اگر انداز دیکھا جائے میرے پیارے اسلام بھائیوں، تو یہ ہر جگہ آپ کو اس انداز کی جھلک نظر آئے گی. الحمدللہ ایسے حالات میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی یہ روشنی کی ایک کرن ہے. دعوت اسلامی اس پر فتن دور میں روشنیاں بانٹ رہی ہے. جی ہاں، دعوت اسلامی نیکی کی دعوت عام کر کے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. دعوت اسلامی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہی ہے. دعوت اسلامی یہ برائیوں میں مبتلا مسلمانوں کو نیکی کے راستے کا مسافر بنا رہی ہے. دعوت اسلامی اندھیرے مٹاتی علم دین کا نور بانٹ رہی ہے، اور اللہ کے فضل سے معاشرے میں اٹھنے والی برائیوں کے آگے بند باندھنے کی دعوت اسلامی کوشش کر رہی ہے. معاشرے کا وہ بگاڑ جو طرح طرح سے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اس کے سدھار کی جو کوشش ہے نا، یہ آپ کی دعوت اسلامی کر رہی ہے. زندگی کا وہ کون سا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس میں آپ کی دعوت اسلامی اپنا کردار ادا نہ کر رہی ہو؟ کمپنیوں سے لے کر پرچون مارکیٹ تک آپ دیکھیں، مبلغین آپ کو نظر آئیں گے کمپنیوں میں جا کر، وہاں کے لیبر کو، وہاں کے مالکان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوں گے، تو مارکیٹوں میں جا کر جو ریٹیل شاپ والے ہیں تو ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، خریدار کو بھی دعوت دی جا رہی ہے تو دکاندار کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ کو دعوت دی جا رہی ہے تو ٹیچر کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، پولیس کو دعوت دی جا رہی ہے تو جو گناہوں میں مبتلا ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وکلا کو دعوت دی جا رہی ہے تو جو ملزم ہیں ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. مطلب معاشرے کے ہر طبقے تک دعوت اسلامی کے یہ معاملات یہ ہم کو نظر آ رہے ہیں. اور پھر میرے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں، آپ ذرا غور کریں اور سوچیں کہ یہ جو کردار ہے معاشرے میں دعوت اسلامی کا، یہ کس قدر نیڈ ہے کہ اس کام کو بہت بڑے پیمانے پر اور زیادہ بڑھایا جائے. ایک شخص کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں برے دوستوں کے پاس بیٹھتا تھا، और इब्तिदा में मुझे उनके पास बैठने से सिगरेट की आदत शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता चर्स और फिर हीरोइन जैसे नशे में मैं मुब्तला हो गया। वो कहते हैं कि मैं 16 साल हीरोइन पीता रहा, यहां तक कि मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं फुटपाथ पर सोता था, कचरा कुंडी पर, और कचरे के ढेर से खाने की चीजें चुन लेता, कभी लोगों से मांग मांग कर खाया करता था। वो शख्स कहता है कि आपको शायद यकीन ना आए, मैंने 16 साल एक ही लिबास में गुजारे, मेरी हालत पागलों जैसी हो चुकी थी, लोग मुझसे घिन खाते थे, कोई करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करता था, मिलना बहुत दूर की बात रही। कहा कि शायद शबे बारात थी, मैं बदनसीब गली के कोने में कचरे के ढेर पर मुंडेर सी बनी होती है उस पर लेटा हुआ था, मेरे कान में एक आवाज आई, भैया किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहता कि मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर आवाज आई अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझे और प्यार से किसी ने सलाम किया, ये कैसे हो सकता है। तो निगाह उठाई तो देखा कि दो इस्लामी भाई सफेद लिबास और इमामे में मलबूस ये खड़े मुस्कुरा रहे और मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे। उनके चेहरे पे दाढ़ी भी थी, दोनों आगे बड़ी अपनाइयत से मिले और कहा कि हमें आपसे कुछ अर्ज करनी है। मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने इतनी मोहब्बत से मुखातब किया था। चुनाचे इस्लामी भाई ने मुझे नाम पूछा और मुझे शबे बरात की अहमियत बयान की कि आज तो इतनी फजीलत वाली रात है और इतनी बरकत वाली रात है, इबादत वाली रात है, और शबे बरात यानी गुनाहगारों को जहन्नम से आजादी दिलाने वाली रात है। ये कहते कि जमीन ने झंझोड़ा कि आज की रात रब्बे कायनात गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है, मगर आह नशे वाला ये मगफिरत से महरूम रहता है। इसे तो मैं सोचकर तड़प कर रह गया। अब उन इस्लामी भाइयों की कोशिश रंग लाई। अब उन्होंने कहा कि आप चलें मस्जिद की तरफ चलें। तो कहा मैंने हिम्मत की और उनके साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। उन्होंने मुझे पहले तो गुसल कराया, फिर मैंने कपड़े तब्दील किए। वो शख्स कहता है मैं 16 साल के बाद मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। जब मैंने नीयत बांधी तो मेरी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। काफी देर तक अपने गुनाहों को याद करके रोता रहा, अल्लाह पाक से माफी मांगता रहा। वो इस्लामी भाई कहते हैं कि अमीर अहले सुन्नत पर और दावत इस्लामी पर अल्लाह पाक की करोड़ा रहमतें हो कि उनकी बदौलत एक भागा हुआ गुलाम अपने मौला की बारगाह में हाजिर हो गया। अब ये वाकया जो एक मदनी बहार हमारे दीनी माहौल में कही जाती है, आप सोचिए गौर करें। हालांकि इसके आगे भी इसका वाकया है कि वो घर पर घर वालों ने इसको वापस बुला लिया। अब जब वो हिरन छोड़ना तो जाहिर मुश्किल काम था, तो किसी ने उसकी तबीयत खराब होती थी, लेकिन वो शख्स कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं मर जाऊंगा दोबारा नशा नहीं करूंगा। अपने घर वालों को कहता था मुझे चारपाई से बांध दो। कब मैं तड़पता था, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदत तर्क हो गई। तो ये हौसला और हिम्मत किया ना। लेकिन यहां मैं मदनी चैनल के नाज़रीन को एक बात अर्ज करूंगा, ये 16 साल पलट के जब घर वापस आया है, इसके घर के अफराद के अंदर खुशी कैसी होगी आप तस्वुर करें मेरे प्यार साहब। जिस खानदान का कोई नौजवान नशे की हालत में मुब्तला होता है वो अपनी जिंदगी बर्बाद करता ही है, लेकिन उसकी इस अमल से उसकी पूरी फैमिली का किरदार खराब होता है। ये नौजवान कौन है जो नशा कर रहा है? ये फुलां का बेटा है। ये नौजवान कौन है? ये फुलां का भाई है। ये जनाब ये नशा करने वाला कौन है? ये फुलां का बाप है, ये फुलां का रिश्तेदार है। अब आप सोचें कि जो लेबल लगते हैं जिसके साथ, वो पूरा का पूरा खानदान इफेक्ट होता है। لیکن اگر کسی اس بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک فرد ہے جس کو نیکی کے راستے پر لایا جاتا ہے تو اس لانے والوں کے متعلق ان کے جذبات کتنے بھلے ہوتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا یہی کام ہے، جی ہاں یہی کام ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی جس سے وابستہ ہونے والے ایسے افراد جن کو بیزار ہو کر گھر سے نکال دیا گیا، خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، یعنی گویا اس کی زندگی میں تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، مگر آپ کی دعوت اسلامی نے ایسے نوجوانوں کو پکڑ پکڑ کر روشنی کی طرف لے آئی ہے، الحمدللہ۔ تو آج کا یہ دور جس میں دیکھا جائے تو بھائی بھائی کا گریبان پکڑ رہا ہے، دعوت اسلامی ایسے میں محبتوں کے پھول بانٹ رہی ہے۔ آج کے دور میں اولاد بوڑھے ماں باپ سے تنگ ہو کر اولڈ ہاؤس میں ان کو داخل کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی الحمدللہ ان نوجوانوں کو، بیٹوں کو سمجھا رہی ہے کہ والدین کا کیا اہمیت ہوتی ہے، ان کی خدمت میں کتنا ثواب ہے۔ اور آج آپ کو کثیر ایسے عاشقان رسول ملیں گے جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں، گھر سے نکلتے وقت ان کے دعائیں لیتے ہیں، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح اس مشینی دور میں جب مشینی ترقی کو ہی سب کچھ سمجھا جا رہا ہے، اخلاقی پستی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اس دور میں چھوٹوں کو ادب آپ کی دعوت اسلامی سکھا رہی ہے اور بڑوں کو شفقت کا درس بھی آپ کی دعوت اسلامی دے رہی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پڑوسیوں کے حوالے سے جو آلات ہیں، ان پڑوسیوں کے حقوق ہم نے کہاں سے سیکھے؟ دعوت اسلامی کے ماحول سے۔ دوستی کے آداب یہ دعوت اسلامی سکھا رہی ہے، اخلاق و کردار کی بہتری کی کامیاب کوششیں دعوت اسلامی کر رہی ہیں، اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے، رب کائنات کی رحمت سے، رب کریم کو بھولے ہوئے انسانوں کو مقصد زندگی یعنی پرپز آف لائف سے آگاہ کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑا کر دینا، یہ آپ کی دعوت اسلامی کا کام ہے۔ جی ہاں، نہ صرف مسجدیں بنا بھی نہیں رہی ہے، مسجدیں آباد بھی کی جا رہی ہیں، اور صرف یہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں نہیں، آپ دنیا بھر میں سفر کریں، دنیا بھر میں سفر کریں، اگرچہ لوگ اپنی دنیا کمانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، ان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس جگہ پر جہاں طرح طرح کے گناہوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اور جہاں عیاشیاں اور جناب عیش کوشیاں کرنا بہت آسان ہے، یہاں پر عبادت کی طرف کون، یہاں کیسے ماحول ملے گا؟ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی ان ممالک میں بھی جا کر اسلامک سینٹرز فیضان مدینہ قائم کر کے وہاں پر بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہی ہے۔ بہت بڑا کمپٹیشن ہے، بہت بڑا کمپٹیشن ہے کہ جناب کس طرح سے گناہوں کی یلغار ہے، اور ایسے میں الحمدللہ دعوت اسلامی نیکی کے کام کو آگے بڑھا رہی ہے۔ لیاقت پور پنجاب پاکستان کے اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں پہلے ایک بریک ڈانسر تھا، اس فن میں مجھے شہرت بھی حاصل تھی، مجھے مختلف اسٹیج میں گانوں اور پروگرامز کا موقع ملا تھا، بلایا جاتا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے گناہ تھے جو میرے معمولات کا حصہ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی تو گویا گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہاں ایک بات تھی کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جایا کرتا تھا۔ اچھا، جب مسجد میں جاتا تو وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ دعوت اسلامی کے مبلک تھے، وہ مجھ سے بڑی محبت سے ملتے تھے، وہ بڑی شفقت دیتے تھے، بڑی اپنائیت دیتے تھے، اور مجھے وقتاً فوقتاً قبر اور آخرت کی تیاری کا ذہن دیتے تھے۔ کہتے ایک مرتبہ سردیوں کا موسم تھا، ہم چند دوستوں نے فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا، تو میں گھر سے اترا اور تاکہ دوست کے گھر جا کر اس کو لے کر میں فلم دیکھنے جاؤں، تو جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو اتفاق سے گلی سے امام صاحب آ رہے تھے، تو امام صاحب نے مجھے آگے بڑھ کر ملاقات کی، تو میں پیدل ہی جا رہا تھا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگے۔ جب تھوڑی دور آگے گئے تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ کہاں جا رہے، تو میں نے کہا میں ایک دوست کے یہاں جا رہا ہوں، وہ کہنے لگے آج جمعرات ہے میرے ساتھ اجتماع میں چلو نا، تو میں نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ امام صاحب بڑی سخت سردی ہو رہی ہے، میں تو کچھ سامان بھی نہیں لیا، اگلے ہفتے میں آپ کے ساتھ چلوں گا. یوں ٹالنے کی کوشش کی. کہا کہ میں اس وقت حیران ہو گیا, امام صاحب نے اپنی گرم شال اتار لی اور مجھے اڑاتے ہوئے کہا کہ یہ ہے نا شال, چلے. کب میں انکار نہیں کر سکا. وہ مجھے لے کر اجتماع میں پہنچ گئے. کہا میں تو فلم دیکھنے جا رہا تھا اور کہاں امام صاحب مجھے مسجد کی طرف لے گئے. میں جب اجتماع میں پہنچا اور وہاں کا روح پرور منظر دیکھا, میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں. اجتماع میں عشق رسول پر بیان ہو رہا تھا, میرے دل کی کیفیت بدل گئی, پردے ہٹنے لگے, بے اختیار رو پڑا. جب ذکر و دعا کا سلسلہ ہوا, میری ہچکیاں بن گئیں. میں نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف ہو گیا. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی, رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی, شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ دعوت اسلامی میں اب آپ آ تو رہے ہیں, یہاں جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ یہاں پر ان مبلغین کی تربیت کا ایک شاہکار نظر آتا ہے کہ جنہوں نے نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے انہوں نے انداز کیا اختیار کرنے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی اپنے مبلغین کو یہ تربیت بھی دیتی ہے, ان کو کردار کیا ادا کرنا ہے. اگر آج دعوت اسلامی نے مدارس بنائے ہیں تو اپنے قاری صاحبان اور اپنے ناظمین کو وہ سارے مینر سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ نے ان بچوں کو مستقبل کا ایک بہترین مسلمان, ایک سچا عاشق رسول, اہل بیت کی محبت اس کے دلوں میں راسخ کر کر ان کی تربیت کا سلسلہ بنایا جا رہا ہے تاکہ اسے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دین کی بھی تعلیم حاصل کرے. ان کے دلوں میں عشق رسول پیدا ہو, عشق صحابہ ہو, عشق اہل بیت ہو, عشق اولیاء ہو, عشق غوث اعظم ہو, عشق خواجہ ہو, عشق داتا ہو, عشق امام اہل سنت ہو. یہ دعوت اسلامی پیدا کر رہی ہے. تو آپ سوچیں, غور کریں کہ یہاں پر اس بات کا ایک مطلب انداز بتایا جا رہا ہے کہ ایک امام صاحب کا یہ شفقت بھرا انداز اختیار کر کے اس کو اجتماع میں لے جانا اس کی اصلاح کا ذریعہ بن گیا. تو ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں, ہم میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو اسی شفقت و محبت نے دعوت اسلامی کے قریب کیا ہوگا. لیکن آج پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو فیضان مدینہ کی برکتیں پائی ہیں, ہم نے تو اجتماع کی برکتیں پائی ہیں, لیکن کبھی کیا یہ سوچا کہ اگر مجھ پر اس طرح کی کوشش نہیں کی ہوتی تو کیا میں اس دینی ماحول سے وابستہ ہوتا؟ ڈیفینیٹلی آزمائش ہوتی. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میں بھی آگے بڑھ کر اس عظیم کام کو جو آج دنیا بھر میں اگرچہ پھیلتا جا رہا ہے مگر میرا اس میں کردار کیا ہے, میں اس میں کیسی کوششیں کر سکتا ہوں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آگے چلتے ہیں. ایک اسلامی بھائی کراچی سے تعلق ہے, وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک جگری دوست تھا جو بہت زیادہ ماڈرن جوئے اور شراب کا عادی تھا, معاذ اللہ گناہوں پر اتنا دلیر تھا کہ کسی طرح باز رہا آتا تھا. ایک بار میں نے اسے امیر علیہ سنت کے بیان کا کیسٹ دیا. اس نے جب یہ بیان سنا تو امیر علیہ سنت کے الفاظ تاثیر کا تیر بن کر ان کے دل میں پیوست ہو گئے. الحمدللہ بیان کی برکت سے حیرت انگیز طور پر اس کے دل میں مدنی انقلاب پیدا ہوا, توبہ کی, داڑھی شریف سجائے اور دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو گیا. اب یہاں میں آپ سب کو بھی اس بات کو سوچنے کی دعوت دیتا ہوں. یہ بیان انہوں نے سنایا, ہمارے پاس بھی تو بہت سارے کلپ آتے ہیں بھائی, ماڈرن ٹولز ہیں نا, موبائل کے ذریعے لوگ گناہ کے پتہ نہیں کیا کیا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں. تو کیا ہم دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم سے وابستہ نہیں ہو سکتے؟ کیا اپنے موبائل کے ذریعے کیا ہم نیکی کی دعوت عام نہیں کر سکتے؟ کیا دعوت اسلامی کی سوشل میڈیا کے جو بیانات کے کلپ ہیں, جو بیانات کے لنک ہیں, کیا اس کو ہم عام نہیں بڑھا سکتے؟ روزانہ کی بنیاد پر, روزانہ کی بنیاد پر آپ کی دعوت اسلامی کا یہ سوشل میڈیا, دعوت اسلامی کا یہ جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے ذریعے یہ کلپس بڑھائے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو ان کی اہمیت بتائی جائے. آج گناہوں کا بازار گرم ہے, آپ دیکھیں کون سی ویب سائٹ ہے کہ جس کو کھولتے ہیں تو گندی ویب سائٹ کی طرف بلایا نہ جاتا ہو. آخر اس سارے میڈیا کو پاک کو صاف کرنے کا جو کردار دعوت اسلامی ادا کری ہے کیا اس میں ہمارا حصہ نہیں ہو سکتا؟ کیا ہم اس کام کو لے کر آگے نہیں بڑھ سکتے کہ ہمارے موبائل میں جتنے کانٹیکٹس ہیں، میں یہ ویڈیو لنک سن تک تو بڑھاؤں، جہاں برائیاں بڑھانے والے برائیاں بڑھاتے ہیں، ہم انشاءاللہ نیکی کے کام کو بڑھائیں گے، بڑھاتے ہیں، کلوز کے فالوورز ہیں، لیکن پھر بھی جو نہیں کر رہے میں ان کو سمجھا رہا ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اس موبائل کو بھی تو مبلغ بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے بھی تو نیکی کی دعوت عام کی جا سکتی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسے ایک نہیں، کتنے اس وقت جو مجھے مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسی مدنی چینل کے بیانات، اسی سوشل میڈیا کے کلپس، یا آپ دیکھ کر آپ نے اپنی سوچیں بدل دی ہیں۔ جی ہاں، کئی ایک نمازی بنے میں بھی جانتا ہوں، کئی ایک سنتوں کے راستے پر آئے ہم جانتے ہیں، کئی ایک نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اسی مدنی چینل کی برکت سے ہوا ہے، کئی ایک کے گھر ٹوٹنے سے جو بچے ہیں الحمدللہ، اس میں آپ کے مدنی چینل کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک نیڈ ہے، یہ نیڈ ہے۔ خود امیر علیہ سنت خود ہی فرماتے ہیں، تنہا چلا، میں تنہا چلا تھا، لیکن اس کے پیچھے کام کیا تھا؟ کسی شاعر نے کہا کہ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں۔ اے امیر علیہ سنت، آپ تو تنہا چلے تھے نا، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ کتنا میٹھا کلام ہے، اور صرف کلام ہی نہیں بلکہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں۔ ایک مرتبہ شروع کے دور میں امیر علیہ سنت ایک ہوٹل کے قریب سے گزر رہے تھے، نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو وہاں خصوصی یہ گونگے بہرے جو ہوتے ہیں، یہ کچھ ٹیبلوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب بظاہر امیر علیہ سنت کو یوں ان کی لینگویج نہیں آتی تھی، مگر آپ نے جا کر ان کو بڑی محبت سے، شفقت سے، جیسا ایک ملنے کا انداز ہے، ملاقاتیں کی اور ان کو نماز کی دعوت دی۔ تو پہلے پہلے تو وہ ٹالتے رہے، مگر جب امیر علیہ سنت کی بہت زیادہ شفقت محبت ہوئی تو وہ سارے امیر علیہ سنت کے ساتھ نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہاں نماز کے بعد آپ نے بیان فرمایا، کسی نے ٹرانسلیٹ کیا ہوگا، اور ان گونگے بہروں پر شفقت فرمائی۔ الحمدللہ ان گونگے بہروں میں سے کچھ نے آنا شروع کر دیا، اجتماع میں آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آج باقاعدہ اس شعبے کی انٹرنیشنل مجلس بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں الحمدللہ ان گونگے بہروں کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح معاشرے کا یہ جو طبقہ ہے، جس کو آج تو ہم ہی اگنور کر لیتے ہیں، کسی کا بیٹا اگر گونگا بہرا ہو تو وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ میرے کہاں بلا پڑ گئی، لیکن آج الحمدللہ کئی ایسے خاندان ہیں کہ جن کے اس یہ گونگے بہرے جو بچے ہیں، یہ مبلغ دعوت اسلامی ہیں، اس گونگے بہرے بچے کی وجہ سے پورے خاندان کی پذیرائی ہے کہ ماشاءاللہ کیسا دین کا کام کرتا ہے۔ تو آپ کے بچے اگر کسی طرح سے بھی کوئی پرابلم میں ہیں، دعوت اسلامی کے ان شعبوں سے وابستہ کریں تاکہ وہ بھی نیکی کے کام میں آگے بڑھے۔ تو یہاں میں آپ سب کو دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے عاشقان رسول، آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی دعوت اسلامی کے ان کاموں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دعوت اسلامی نے ہمارے خاندانوں میں ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے۔ جی ہاں، اس کام کو 10 سال کے بعد شروع کیا گیا، 1981 میں دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، تقریباً 1990 میں جا کر پہلا مدرسۃ المدینہ کا آغاز ہوا، لیکن آج 7,000 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ قائم ہو گئے، 1300 سے زیادہ آپ کے جامعۃ المدینہ قائم ہو گئے۔ کون سا خاندان ہے کہ جس میں بچے اور بچیاں درس نظامی کیے ہوئے آج نظر نہیں آ رہے؟ الحمدللہ ایک بڑی تعداد ہے جن کے خاندان میں کوئی بچہ عالم دین ہے تو کسی بچی نے عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے۔ کون سا خاندان ہے کہ جس میں قرآن پاک کی تعلیم کا فیضان نہ ملتا ہو؟ کسی کے اپنے بچے حافظ ہیں، کسی کے بہن کے بچے حافظ ہیں، کسی کے بھائی کے بچے حافظ ہیں، کسی کے خاندان میں حافظ قرآن بچے اور بچیاں موجود ہیں، یہ سب دعوت اسلامی نے کام کیا۔ پھر اسی طرح مدنی چینل کے ذریعے ہمارے گھر میں آ کر جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو رہا ہے، اب یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ مختلف لینگویجز میں ان سارے بیانات کو ڈب کیا جا رہا ہے، تاکہ جہاں یہ اردو، انگلش یا بنگلہ یہ زبان نہیں سمجھی جاتی تو ان کو ان کی زبان میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا جائے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی نے نہ صرف یہاں پر، بلکہ ایک عجیب بات اور بتاؤں میں آپ کو، بلکہ کیا کیا بتاؤں، انشاءاللہ سنیں گے۔ ایک امام صاحب سے ہمارے قافلے والوں نے ملاقات کی اندرون سندھ میں، امام صاحب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی کچھ برکتیں بتانے لگے. امام صاحب کہنے لگے کہ میں آپ کو بھی ایک دعوت اسلامی کی برکت بتاؤں. کہا جی امام صاحب ضرور بیان کیجئے. تو کہا ہمارے جو کچے کا علاقہ ہے اس میں ایک ڈاکو تھا اور اس ڈاکو نے اس پورے علاقے کو بہت پریشان کیا ہوا تھا. آئے دن کہیں نہ کہیں ڈکیتیوں کا سلسلہ, مار دھاڑ, بڑا حساب کتاب اس کا بنا ہوا تھا. سب پریشان تھے اس سے, اور اگر وہ کبھی پکڑا بھی جاتا تو چونکہ اس کے اثر رسوخ تھا تو چھوٹ کر آ جاتا تھا. تو کہا ایک دفعہ ہمیں پتا چلا کہ کراچی میں پکڑا گیا ہے, اس کو جیل ہو گئی ہے. ہم نے سکون کا سانس لیا کہ چلو بھائی جیل گیا ہے. کچھ سالوں کے بعد کا ایک دن میں اسی طرح مسجد کے سین میں بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا جس نے داڑھی اور امامہ اور چادریں اوڑی ہوئی تھی. آ کر مجھے کہنے لگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے بھی ملاقات کی, قریب آ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا امام صاحب آپ نے مجھے پہچانا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں. تو پھر اس نے اپنا نام لیا کہ میں وہی سابقہ ڈاکو. تو کہا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا اس کو, یہ کیا ہو گیا اس کی تو داڑھی ہے, امامہ ہے, زلفیں, چادریں. تو اس نے کہا کہ امام صاحب میں کراچی میں پکڑا گیا تھا اور مجھے جیل ہو گئی تھی. تو جیل میں مجھے دعوت اسلامی کا ماحول مل گیا. کہ جیل میں ہمیں دعوت اسلامی کے مبلغ قرآن پڑھانے آتے تھے. انہوں نے مجھ پہ انفرادی کوشش کی, یہاں تک کہ مجھے قرآن پڑھایا, میں نے داڑھی بھی رکھ لی, میں نے سارے جرموں سے توبہ کر لیا, میں امام بن گیا ہوں, مسجد کا امام بن گیا وہ ڈاکو. اگر آپ اس طرح جیلوں میں بھی دیکھیں گے تو دعوت اسلامی وہاں جا کر بھی کام کر رہی ہے. تو میں آپ سب کو بھی, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت دوں گا کہ اللہ پاک نے ہر ایک کے اندر صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں. جو ٹیلنٹ اللہ پاک نے دیا ہے, وقت سب کے پاس ہے, مال سب کے پاس ہے. اب آج کل کے جو حالات ہیں, جو ایک کیفیت طاری ہو گئی ہے, جو ایک بد دلی کا جو ماحول ہے, جو اداسی کا جو ماحول ہے, یعنی سب اس بات کو تو رو رہے ہیں کہ جناب حالات صحیح نہیں ہے, حالات صحیح نہیں ہے. بھائی حالات صحیح نہیں ہے, یہ صحیح کیسے ہوں گے؟ ذرا اپنے کردار کو تو دیکھیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر اس نے 1000 روپے کا نوٹ نکلی اس کو دے دیا تو اس نکلی نوٹ کا کرنا کیا چاہیے تھا؟ وہ جا کر شادی میں اندر لفافہ دے دیا اس نے. یعنی اگر میرے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا تو میں کہاں دھوکے سے باز آ رہا ہوں؟ تو حالات یوں اچھے نہیں ہوں گے, اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, اس رب کائنات عز و جل کی بارگاہ میں جھکنا پڑے گا کہ جس کی بارگاہ میں بندہ جھکتا ہے, سر کو جھکاتا ہے, ہاتھ کو اٹھاتا ہے, سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آئیں تو صحیح رب کی بارگاہ کی طرف. اپنے کیے پہ شرمندہ تو ہوں کہ مولا بہت گناہ ہوئے ہیں, اے اللہ گناہ کر کر کے اب تو تھک چکے ہیں, ہم پر رحم فرما دے, برکتیں عطا فرما, ہماری کمزوریوں کو درگزر فرما, ہماری بے باکیوں کو معاف فرما. ان سب چیزوں کی طرف آ کر جھک کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھائیں. وہ رب ہے, کریم پروردگار ہے, ایک نظر رحمت ہوگی ہم سب کے مسئلے حل ہو جائیں گے, بے برکتیاں چھٹکے میں ختم ہو جائیں گی, اداسیاں خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گی, خوشحالیاں آ جائیں گی, پھر برکتیں حاصل ہوں گی. مگر اس رب کی طرف آئیں, توبہ و استغفار کو لازم کریں. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ, اللہ مجھے معاف فرما, اس کی کثرت کا معمول بنائیں. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیں, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں, مسجدوں میں درس, بیان, نیکی کی دعوت کے ذریعے ان دینی کاموں کو اور آگے بڑھانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اور اللہ پاک نے جو مال دیا ہے اس مال کے ذریعے بھی دعوت اسلامی کو مضبوط کیجیے, تاکہ مدارس, جامعات, مساجد اور یہ جو نیکی کی دعوت کا جو نیٹ ورک ہے اس کام کو مزید آگے بڑھایا جائے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں.